ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ حدیثیں ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو متواتر کہتے ہیں اور دوسرے کو احاد کہتے ہیں. بات متواتر کے بارے میں چل رہی تھی کہ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایک کثیر تعداد نے روایت کیا ہو، بڑی تعداد نے روایت کیا ہو، اتنی بڑی تعداد جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو، اور یہ بڑی تعداد سند کے ہر طبقے میں پائی جائے، اور سند کے آخر میں جب راوی بیان کرے تو وہ کوئی حصی چیز ہو، جیسے وہ کہے میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے چھوا، میں نے چکھا، میں نے سونگھا، جو حصی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی چیز بیان کرے. یہ چار شرطیں ہیں، چار کنڈیشن ہیں کسی حدیث کے متواتر ہونے کے لیے. یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، اور یہ بات بھی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اگر حدیث متواتر ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے، اس سے یقین حاصل ہوتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور میں نے یہ بھی آپ سے تنبیہاً کہہ دیا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں سب کا اتفاق ہے، تو اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ جو اہل بدعت ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ورنہ تو ہم خبر واحد جو صحیح ہوتی ہے، جس کی صحت پر اتفاق ہوتا ہے، اس کو بھی مانتے ہیں کہ اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ بعد میں چیز آئے گی. لیکن خبر متواتر کے بارے میں تو یہ اہل بدعت بھی متفق ہیں کہ اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ کثیر تعداد نے روایت کیا ہو. یہ کثیر تعداد ہم کیسے کہیں گے، کس عدد کو کہیں گے کہ یہ کثیر تعداد ہے؟ یہ سوال آتا ہے نا ذہن، کس عدد کو ہم کہیں گے کہ یہ کثیر تعداد ہے؟ چار کو، پانچ کو، سات کو، دس کو، بارہ کو، بیس کو، تیس کو، چالیس کو، پچاس کو، ستر کو، اور تین سو یا تین سو تیرہ کو، کس عدد کو ہم مانیں گے کہ یہ کثیر تعداد ہے؟ میں نے کچھ عدد بیان کیے اور بیچ کے کچھ چھوڑ بھی دیے ہیں، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا. ہم نے کہا چار، پانچ، سات، چھ کو چھوڑ دیا، آٹھ چھوڑ دیا، نو چھوڑ دیا، دس کہا، اس کے بعد بارہ کہا، پھر بیس کہا، بیس کے سارے چھوڑ دیے، تیس کہا، چالیس کہا، ستر کہا، بیچ کے اور بھی چھوڑ دیے ہم نے. یہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے جن عددوں کا تذکرہ کیا ہے، میں نے صرف وہی عدد بیان کیا. یعنی بعض لوگوں کی رائے کے مطابق یہ کم سے کم، یعنی جو بات چلتی ہے یہ کم سے کم کی، یعنی کم سے کم، جتنی تعداد زیادہ ہو جائے اتنا اچھا ہے، لیکن کم سے کم کی بات یہ ہے کہ کم سے کم تعداد کتنی ہونی چاہیے. تو یہ بات شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ چار سے. اس پر سب کا اتفاق ہے، اگر چار سے کم ہے، تین ہے، دو ہے، تو پھر وہ متواتر نہیں ہوگی. شروعات ان ساری چیزوں کی کہاں سے ہوتی ہے؟ ساری باتوں کی، سارے اقوال کی شروعات چار سے ہوتی ہے. چار، پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کم سے کم راوی چار ہوں، زیادہ چاہے جتنے بھی ہو جائیں لیکن کم سے کم چار ہوں گے، تب ہم اسے متواتر کہیں گے. حدیث روایت کرنے والے کم سے کم چار ہوں گے تو ہم اسے متواتر کہیں گے، زیادہ چاہے جتنے بھی ہوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ چار کا عدد کیوں مانتے ہیں کہ کم سے کم چار ہونا چاہیے، کم سے کم چار کا عدد ہونا چاہیے؟ اس کے لیے پیش کرتے ہیں ایک دلیل. اسلامی شریعت کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو زنا کے ثبوت کے لیے جس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کو ماننے کے لیے کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، کم سے کم کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ چار. تو وہیں سے یہ بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے زنا کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم گواہ چار مانے ہیں. اگر گواہ تین ہو جائیں، چوتھا گواہ نہ ملے، تو زنا ثابت نہیں ہوتا ہے. اس آدمی پر جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے زنا کیا ہے، حد جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ گواہ چار نہ ہو. تو کم سے کم عدد چار، یہ پہلی بات اس سلسلے میں. بعض محدثین نے کیا کہا ہے؟ کم سے کم عدد چار. اور یہ بات کہاں سے لی ہے؟ زنا کے ثابت کرنے کے لیے شریعت میں کم سے کم گواہ کتنے رکھے گئے ہیں؟ چار رکھے گئے ہیں. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ کم سے کم عدد پانچ، ایسے بڑھتے جائیں گے، کم سے کم عدد پانچ. پانچ سے کم ہے ہم اسے کثیر نہیں مانیں گے، زیادہ نہیں مانیں گے، اور متواتر نہیں مانیں گے. کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ پانچ ہونے چاہیے. ان کی بات یہ کہاں سے، انہوں نے کیسے سوچا کہ پانچ ہونا چاہیے کم سے کم؟ اسی شریعت کا ایک مسئلہ جسے ہم لعان کہتے ہیں، اس مسئلے کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں. وہ مسئلہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں تو پھر یہ پانچ کا عدد بھی سمجھ میں آئے گا. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں. لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، شوہر ہے گھر میں گیا ہو اور گھر میں جانے کے بعد اس نے بیوی کو اس حالت میں پایا کہ وہ کسی اور جو ہے مرد کے ساتھ گھر میں ہے، اور بدکاری میں باقاعدہ ان دونوں کو اس نے پایا دیکھا. اب یہ اگر چار گواہ ہونے چاہیے، تین آدمیوں کو اور تلاش کرنے جائے گا، تب تک تو سب یہاں سے وہ آدمی جا چکا ہوگا، کیا کرے میں؟ یہ واقعہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، باتیں میں پیش کر رہا ہوں، اس صحابی نے پیش کیا کر کے. جب زنا کے تعلق سے یہ بات قرآن میں نازل ہوئی کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ چار گواہ ہونے چاہیے، تو ایک صحابی نے آ کر کے یہ بات رکھی کہ میں اگر گھر میں جاتا ہوں، میں بیوی کو اس حالت میں اگر پا جاتا ہوں، جب تک میں چار لوگوں کو جمع کرنے جاؤں گا، تین اور لوگوں کو جمع کرنے جاؤں گا، تب تک تو آدمی جا چکا ہوگا گھر سے، کیسے لوگ گواہی دیں گے؟ اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ ہم اس بیوی کو یہ دیکھنے کے بعد باقی بھی رکھ سکیں اپنے ساتھ. ہم تو صبر نہیں کر پائیں گے دیکھ کر کے اس طرح سے کہ ہم تین گواہ اور تلاش کرنے جائیں. ذرا اس انداز سے پیش کیا، کیا کریں، اس مسئلے کا کیا حل ہوگا اگر شوہر اور بیوی کا مسئلہ ایسا ہو جائے کہ شوہر نے بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہو یا پایا ہو. تو آیت لعان نازل ہوئی، اسی کو لعان کہتے ہیں، آیت لعان نازل ہوئی. یہ شوہر اور بیوی کے لیے ایک خصوصی مسئلہ ہے زنا کے تعلق سے، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو گھر میں اس حال میں پا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، تو شوہر اور بیوی دونوں قاضی کے پاس حاضر ہوں گے. بیوی انکار کر دی، نہیں یہ شوہر جھوٹ کہہ رہا ہے، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے، بیوی انکار کر رہی ہے، اگر بیوی مان لے کہ ہاں ایسی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تب کیا کریں گے؟ ہاں بیوی چونکہ شادی شدہ ہے وہ تو رجم ہو جائے گی, اس کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ مسئلہ کب آتا ہے؟ جب بیوی انکار کرے اور شوہر نے کہا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. قاضی کے پاس دونوں جائیں گے اور قاضی کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا. تو شریعت نے اس کے بارے میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ قسم کھائیں گے. کیا کھائیں گے؟ قسم کھائیں گے دونوں میں سے ہر ایک. شوہر یہ قسم کھائے گا کہ ہاں میں نے اس حال میں اس کو دیکھا ہے, چار مرتبہ قسم کھائے گا, اور پانچویں مرتبہ یہ کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو اگر وہ جھوٹا ہے, یہ سچی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے. اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یعنی شوہر خود اپنے بارے میں, میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یہی سے اسے لعان کہا جاتا ہے. اصل لعان کا مسئلہ مجھے سمجھانا پڑا تو یہ پانچ مرتبہ اصل ہوتا ہے. قاضی کے سامنے آ کر کتنی مرتبہ کہے گا؟ ہو پانچ مرتبہ کہے گا. یہ چار مرتبہ قسم کھائے گا, پانچویں مرتبہ میں یہ بات کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو, اگر یہ عورت سچی ہے میں جھوٹا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. یہی معاملہ عورت کا بھی, عورت بھی چار مرتبہ قسم کھائے گی, پانچویں مرتبہ اس کو وہ بھی یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ہو اگر وہ جھوٹی ہے اور یہ شخص سچا ہے. تو دونوں پانچ پانچ مرتبہ یہ بات کہیں گے قاضی کے پاس. اس کے بعد دونوں میں جدائی کر دی جائے گی. اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں. یہ طلاق بھی نہیں ہے, خلا بھی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ فسخ نکاح. نکاح ختم کر دیا جاتا ہے, قاضی دونوں کو الگ الگ کر دے گا. اس کے بعد یہ جب لیان کا مسئلہ ہو جائے گا دونوں کو الگ الگ کر دے گا. تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے, لیکن اس میں تعداد کتنی ہوتی ہے؟ پانچ ہوتی ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں نے اس کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی کہ اگر روایت کرنے والے کم سے کم پانچ ہوں تب ہم یہ بات مان لیں گے کہ یہ بالکل صحیح سچی اور شبہے سے بالا تر, اس میں شبہے کی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ ایسی حدیث ہے اس کو ہم متواتر مان لیں گے. اگر کم سے کم روایت کرنے والے کم سے کم کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. تیسرا میں نے کہا سات کی بات کہی ہے لوگوں نے, چار پانچ سات, ایسے ہی ذہن میں رکھیے گا. بہت آسانی سے ہم لوگ یاد رکھ لیتے ہیں, پہلے سے یاد رکھے ہوئے ہیں, آپ بھی میں سمجھتا ہوں یاد رکھ لیں گے اس کو. چار پانچ ابھی کیا ہے؟ سات. سات کم سے کم عدد سات کا ہونا چاہیے. یہ جو سات کہتے ہیں ان کے ذہن میں کیا بات رہی ہے, یعنی دلیل انہوں نے پروف کہاں سے لیا اس کے لیے کہ سات کی عدد سے یقین ہم کو حاصل ہو جائے گا؟ کہتے ہیں زمین کتنی ہے, آسمان, ہاں سورہ فاتحہ کی آیتیں, اور بولتے ہیں یہ سات سات کی عدد بہت آتے ہیں, ہفتے میں سات دن, ہوں جی صحیح ہے, اور بولیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ دعا کرتے تو سات مرتبہ دعا کر کے پھونکتے تھے. جب آپ اپنی زندگی کی آخری ایام میں تھے, آخری دنوں میں تھے, بہت سخت بیمار تھے, تو آپ نے سات مشکیدہ پانی اپنے اوپر بہانے کے لیے, برتن جو ہوتا تھا اس زمانے پانی کا, تو سات جو ہے برتن وہ پانی بہانے کا حکم دیا تھا اپنے اوپر. تو سات کا یہ عدد ہے, اس طرح سے کئی جگہوں پہ آیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ سات کے اس عدد میں کچھ خاص بات ہے جس کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے زمین بھی سات بنائی, آسمان بھی سات بنایا, ہفتے کے دن بھی سات بنائے, اور شفا کے طور پر, علاج کے طور پر سات کا عدد استعمال کیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کی آیتوں کی تعداد بھی اسی لیے, چونکہ وہ سورہ شفا ہے تو آیتوں کی تعداد سات ہے. تو سات کے عدد سے یقین حاصل ہوگا تو کہا کہ سات کا عدد رکھیں گے اس کے لیے. اس کے بعد آٹھ نو چھوڑ دیجئے, دس کا معاملہ, پھر بارہ کا معاملہ. دس کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ دس کا عدد یہ کثرت کو بتاتا ہے, عربی زبان میں قواعد کے لحاظ سے, عربک جو گرامر ہے جسے نحو صرف کہتے ہیں, تو عربک گرامر میں یہ بات ہے کہ جمع قلت اور جمع کثرت دو جمع ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ جمع قلت اور جمع کثرت. میں آپ کو پھر سے یہ بولتا ہوں، یہ عربی زبان کے گرامر میں یہ بات آتی ہے، ہر زبان کے اندر ایک کے بعد جیسے ہی دو آتا ہے یہاں سے جمع شروع ہو جاتا ہے، سنگولر اور پلورل. لیکن عربی زبان میں سنگولر اس کے بعد ڈول اس کے بعد پلورل، یہ تین سے شروع ہوتا ہے عربی زبان میں، اور تین سے لے کر کے نو تک اس کو یہ لوگ جمع قلت کہتے ہیں. اگر تین سے لے کر کے نو تک کوئی چیز ہے تو جمع استعمال کریں گے، تو کون سی جمع استعمال کرتے ہیں؟ جمع قلت استعمال کرتے ہیں. اگر دس یا دس سے زیادہ ہیں تو اس سے جمع کثرت استعمال کرتے ہیں. تو ان کے یہاں یعنی عربی زبان میں جمع قلت اور جمع کثرت ہوتا ہے. نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، دس کا عدد کہاں سے آیا وہ سمجھانے کے لیے پیش کیے ہوئے ہیں، عربی زبان سے اس چیز کا تعلق ہے. تو عربی زبان میں کثیر تعداد کو بتانے کے لیے عدد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دس سے شروع ہوتا ہے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کثیر تعداد نے روایت کیا ہو تو اعتبار کس کا ہونا چاہیے؟ دس کا ہونا چاہیے، کثیر تعداد نے روایت کیا ہے. اور کثرت عربی زبان میں شروع کرتے ہیں اس کو دس کی تعداد سے، اس سے پہلے ہو تو تھوڑا کہتے ہیں، کم کہتے ہیں. اگر تھوڑے لوگ کہنے ہوں تو جمع استعمال کرتے ہیں جمع قلت، اگر زیادہ ہے دس یا دس سے زیادہ تو جمع کثرت استعمال کرتے ہیں. یہ دس تک بات ہو گئی. بارہ، جن لوگوں نے کہا بارہ، موسیٰ علیہ السلام نے جو نقیب بنائے تھے اپنی جماعت کے وہ کتنے تھے؟ بارہ تھے. بارہ نقیب بنائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس عدد کو سامنے رکھ کر کے بعض محدثین نے کہا متواتر کے لیے بھی ہم کتنی تعداد رکھیں گے؟ بارہ کی رکھیں گے. کم سے کم تعداد متواتر کے لیے بارہ ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نقیبوں کی تعداد بارہ رکھی تھی، ہم روات کی تعداد کم سے کم کتنی رکھیں گے متواتر کے لیے؟ بارہ رکھیں گے. اس کے بعد بیس کے لیے بھی یہ ہے، بیس، بیس کا عدد قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہوا ہے، اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ غالب آ سکتے ہیں دو سو آدمی پر. یہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے، بیس آدمی ہوں تو یہ کتنے میں غالب آئیں گے؟ دو سو پر. یعنی ایک کے مقابلے میں کتنے ہوئے؟ دس ہوتے ہیں. یہ پہلے اس طرح کا حکم تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کر دیا اور کہا کہ ایک کے بدلے میں صرف دو ہوں، تو بعد میں اس معاملے کو ہلکا کر دیا. کہنے کا مطلب صرف یہ کہ عدد یہاں بیس استعمال کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو تعداد رکھی ایک کثرت بتانے کے لیے کہ اگر تم میں سے بیس ہوں، بیس بڑی تعداد ہے، تو کثرت کی تعداد یہ بیس سے شروع ہوگی. یہ بات لوگوں نے کہی، وہاں سے اس بات کو لیا. ایسے ہی معاملہ تیس، چالیس اور ستر کا بھی ہے. یہ عدد قرآن میں کہیں نہ کہیں استعمال کیے گئے ہیں کسی نہ کسی موقع پر. 313 کی جو بات کہی جاتی ہے، اس لیے کہ بدر کی جنگ میں صحابہ کی تعداد 313 تھی، تو کہا گیا کہ کثیر تعداد نے اس میں شرکت کیا. اور اسی طریقے سے جو تالوت اور جالوت کا قصہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں بھی تعداد 313 تھی. تو کہتے ہیں کہ 313 کی یہ تعداد ایک کثیر تعداد مانی جائے گی. یہ باتیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن یہ باتیں میں نے آپ کے لیے علم کے طور پر بیان کی ہیں کہ آپ کو یہ علم رہے، چونکہ اب آپ اسے سیکھ رہے ہیں جسے ہم علوم حدیث کہتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہم نے بیان کیا. تو تعداد 4, 5, 7, 10, 12, 20, 30, 40, 70 اور 313 پورے دس ہیں. یہ کتنے قول ہیں؟ یہ پورے دس ہیں. لیکن عام طریقے سے محدثین نے، جنہیں محققین کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے بڑی تحقیق سے بات ہمیشہ کہی ہے، وہ ان تعداد کو نہیں مانتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص عدد ہم بیان
نہیں کریں گے. اتنا ضرور کہیں گے کہ چار سے کم نہ ہو, چار سے کم نہ ہو. لیکن ہم کوئی مخصوص عدد نہ چار نہ پانچ نہ سات نہ دس نہ بارہ نہ بیس نہ تیس نہ چالیس نہ ستر اور نہ تین سو تیرہ, اس میں سے کوئی بھی عدد ہم نہیں کہیں گے. کسی عدد کے ساتھ ہم اسے متعین نہیں کریں گے, بلکہ یہی لفظ استعمال کریں گے کہ اسے کثیر کثیر تعداد نے روایت کیا ہو. اب یہ کثیر تعداد نے روایت کیا ہو ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ جو سوال آیا تھا اس کا جواب محدثین یوں دیتے ہیں کہ ہم کنڈیشن یہ رکھیں گے اس میں کہ اتنی کثیر تعداد جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو, جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے, کبھی کہتے ہیں کسی چیز کو آپ کو بیان کرنا ہو تو کبھی اس کو کوانٹیٹی اس کی بیان کرتے ہیں اور کبھی کوالٹی بیان کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی کثیر تعداد کے لیے محدثین نے کوانٹیٹی نہیں بنا بتائی ہے کہ اس کی تعداد کیا ہوگی, بلکہ کیا بیان کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہوگی. یعنی یہ کثیر تعداد ایسی ہونی چاہیے جس کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو. وہ چار بھی ہو سکتے ہیں اور دس بھی ہو سکتے ہیں, بیس بھی ہو سکتے ہیں. اگر چار ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے ان کی بزرگی, ان کا تقویٰ اور ان کا علم, ان کا قوی حافظہ, بڑے ذہن والے ہیں, اگر چار آدمی ایسے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کبھی چاروں آدمی جھوٹ پر ہاں اتفاق نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں تین سو آدمی ہیں لیکن ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں, تو تین سو کی تعداد متواتر نہیں کہلائے گی جب وہ جھوٹ پر اتفاق کر سکتے ہوں. ایک ہی ہاسٹل میں تین سو طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ یا تین سو لوگ رہتے ہیں, ممکن ہے سب ایسا جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے رات میں میٹنگ کی ہو سب لوگ یہی بات کہیں گے, وہ تین سو رہ کر کے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. اس تعداد کو محدثین متواتر نہیں مانتے. اور اگر صرف چار ہوں اور جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے تو اسے متواتر کہیں گے. چار ہو, دس ہو, بیس ہو, جو بھی عدد ہو, کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ یہ کس درجے کے لوگ ہیں. اگر بہت اونچے درجے کے تقویٰ اور ورا اور اخلاص للہیت اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت, یہ ساری چیزیں ان کے اندر اعلیٰ درجے کی ہیں, تعداد کم بھی ہو تو ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ ذہن میں رکھیے کم سے کم تعداد شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چار سے. چار سے کم ہو تو پھر نہیں کہتے متواتر, اور اس کے بعد چاہے وہ جتنی بھی تعداد ہو ہم اس کے لیے کوئی عدد متعین نہیں کرتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جھوٹ پر اس کا اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اس کثرت میں کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے بلکہ کیا مطلوب ہے؟ کوالٹی مطلوب ہے کہ وہ بیان کرنے والے, روایت کرنے والے کس طرح کے راوی ہیں, اس پر یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے. تعداد کتنی ہے اس سے مطلب نہیں, لیکن چار یا چار سے زیادہ تو ہونا چاہیے, یہ ان کے یہاں مسلم بات ہے. یہ بات تھی کسی بھی حدیث کے متواتر ہونے کے تعلق سے. کوئی خاص تعداد محدثین کے یہاں متعین نہیں ہے. اگر پانچ ہے, دس ہے, اگر پانچ صحابی بھی کسی حدیث کو روایت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد تابعین میں دس روایت کرتے ہیں, بیس روایت کرتے ہیں, تبع تابعین میں تیس روایت کرتے ہیں, چالیس روایت کرتے ہیں, تب بھی ہم اسے متواتر مان لیتے ہیں, کیونکہ چار اور پانچ صحابہ کا اس حدیث کو روایت کرنا کسی سے ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. ایسے ہی بعد کے راویوں میں اگر وہ اس درجے کے راوی ہیں کہ ہمیں ان کی صداقت کے بارے میں یقین ہے, ہمیشہ وہ سچ بولتے رہے ہیں, جھوٹ کا ان کے اوپر کوئی گمان نہیں ہے اور غلطی کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, جب چار اور پانچ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو غلطی کا بھی شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے, تو ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اس کی نسبت کی گئی ہے بالکل صحیح نسبت ہے, حدیث بالکل صحیح ہے, حدیث متواتر ہے اور اس کی صحت کے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے. یہ بات تھی متواتر کے تعلق سے. اس کے بعد متواتر حدیث کو کون کون سی متواتر حدیثیں ہیں اس کو بعض لوگوں نے ایک ہی جگہ ایک کتاب میں جمع کیا, تو متواتر کے بارے میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. میں آپ کو کتابوں کا نام ایسے چلتے چلتے کچھ بول بھی تو تب بھی وہ زیادہ یاد نہیں رہ جاتے ہیں, لیکن وہ کتابیں اگر آپ کو کہیں دیکھیں گے آپ کسی لائبریری میں وہ کتاب پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر وہ نام یاد رہتا ہے. اکثر کتابوں کا نام یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے گزریں, لائبریری سے گزریں, تو کتابوں پر ہماری نگاہ پڑے. اب آج کل جو ہے لوگ اپنے ساتھ لائبریری لے کے چلتے رہتے ہیں, کمپیوٹر کی شکل میں اور لیپ ٹاپ کی شکل میں مختلف شکلوں میں لوگ اپنے ساتھ لائبریری لے کر کے چلتے ہیں, تو اس میں کتابوں کی جب فہرست دیکھتے رہتے ہیں انڈیکس اس کے, تو اس کے ذریعے سے بار بار جب نگاہ پڑتی ہے ان ناموں پر تو وہ نام خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں. میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کتاب لکھی ہے اور دوسرے جو ہے لوگوں نے, خاص طریقے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس سلسلے میں بڑی مشہور ہے متواتر کے تعلق سے. یہ بات تھی متواتر کے بیان میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کس کی طرف, احاد کی طرف. آج ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے خبر واحد یا اخبار احاد. ہم کہتے ہیں خبر واحد یا کہتے ہیں خبر الواحدی یا کہتے ہیں اخبار الاحاد, یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. عربی زبان کے لحاظ سے, عربک لینگویج کے لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبر واحد کا مطلب ہوتا ہے جس کو ایک راوی نے روایت کیا ہو. عربک لینگویج کے لحاظ سے, عربک زبان کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, جس حدیث کو ایک راوی نے روایت. واحد کے معنی ایک کے ہوتے ہیں, تو خبر واحد کا معنی ہوا ایک راوی کی خبر, ایک راوی کی روایت, ایک راوی کی حدیث. یہ عربی زبان کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے, عربی زبان کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے ایک راوی کی روایت, ایک راوی کی خبر. لیکن محدثین کے یہاں جب کہا جاتا ہے اخبار احاد یا خبر واحد تو اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ما لم یجمع ما لم یجمع شروط المتواتر ما لم یجمع شروط المتواتر. ہم آپ کو اسے اردو میں سمجھاتے ہیں, ما لم یجمع شروط المتواتر ما لم یجمع شروط المتواتر. بہت آسان ہے متواتر اور خبریں واحد یا اخبار احاد یاد رکھنا. ایک کو یاد رکھیں گے دوسرا خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. ہم نے عربی میں لکھا ہے, جو بھی عربی میں اسے یاد رکھنا چاہیں ان کے لیے ما لم یجمع شروط المتواتر. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں متواتر کی سب شرطیں نہ پائی جائیں. متواتر کی جو کنڈیشن ہے وہ سارے کنڈیشن نہ پائے جائیں تو اسے خبر واحد کہا جاتا ہے. میں نے کہا دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ دونوں میں سے ایک چیز آپ کو یاد ہو جائے دوسری خود بخود یاد ہو جائے گی. ہم نے متواتر کے بارے میں کیا کہا, حدیث کے متواتر ہونے کے لیے چار کنڈیشن ہیں, چار شرطیں ہیں. وہ پہلی بات جسے کثیر تعداد نے روایت کیا ہو, دوسری بات اتنی کثیر تعداد جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو. اور تیسرے یہ کثرت سند کے ہر طبقے میں پائی جائے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ آخر میں جب وہ راوی اسے بیان کرے تو وہ چیز حسی ہو, یعنی یہ کہے میں نے دیکھا ہے, میں نے سنا ہے, میں نے سنگا ہے, میں نے چکھا ہے, میں نے چھوا ہے, اس طرح کے الفاظ استعمال کرے. یہ چار کنڈیشن ہیں. اگر ان چاروں کنڈیشن میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن نہ پائی جائے تو اسے خبر واحد, یعنی ایک ہونا ضروری نہیں, یاد رکھیے گا. خبر واحد کا عربک لینگویج کے لحاظ سے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کی روایت, لیکن محدثین کے یہاں خبر واحد کا مطلب ایک کی روایت نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متواتر کی شرطیں اس میں نہ پائی جائیں. متواتر کے لیے جو کنڈیشن ہیں وہ سب نہ پائی جائیں یا کوئی اس میں سے ایک بھی نہ ہی پائی جائے گی تو اسے خبر واحد کہیں گے. جیسے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک حدیث ہے اس کو روایت کرنے والے 10 راوی ہیں. کتنے؟ 10 راوی ہیں, ایک بڑی تعداد ہے, لیکن ان کی صداقت اور سچائی پر ہمیں یقین نہیں ہے. تو 10 ہونے کے باوجود بھی ہم اسے متواتر نہیں کہہ سکتے. یہ ایک حدیث ہے, اس میں ایک طبقے میں راوی 2 ہیں اور بقیہ طبقات میں بڑی تعداد ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ اتنی بڑی تعداد جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتی, لیکن ایک طبقے میں کتنے ہیں؟ صرف 2 ہیں, ہم متواتر نہیں کہیں گے. تو متواتر کی جو کنڈیشن ہے اگر اس میں سے ایک کنڈیشن بھی ایسی ہے جو نہ پائی جائے تو پھر اسے خبر واحد یا اخبار احاد کہتے ہیں. اس میں یہ یاد رکھیے کہ ایک کوئی ضروری نہیں ہے, ایک بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, راوی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پوری کنڈیشن نہیں پائی جاتی متواتر کی تو اسے اخبار احاد کہتے ہیں. اخبار احاد کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ اخبار احاد کہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ شروعات جو ہوتی ہے اس کی متواتر کی وہ 4 سے ہوتی ہے. 4 سے اگر کم ہو جائے تو متواتر نہیں کہتے. تو اب راوی 4 سے کم ہیں تو 3 بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں, اور 1 بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لحاظ سے خبر واحد کی محدثین پھر 3 قسمیں کرتے ہیں. متواتر کی بھی قسمیں بتائی تھی نا آپ کو, ہاں ایسے ہی اخبار احاد یا خبر واحد کی بھی کیا کرتے ہیں؟ قسمیں کرتے ہیں. المشہور, العزیز, الغریب. المشہور, العزیز, الغریب, یہ لفظ بہت آتا رہتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے, یہ حدیث غریب ہے. تو یہ اخبار احاد کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے. کہتے ہیں یہ حدیث بہت مشہور ہے, عزیز ہے, غریب ہے. مشہور, عزیز اور غریب, مشہور, عزیز اور غریب. جی, مشہور, عزیز اور غریب, یہ الفاظ ہیں, ٹیکنیکل ورڈ ہیں محدثین کے یہاں, اصطلاحی الفاظ کہلاتے ہیں محدثین کے یہاں, جو وہ استعمال کرتے ہیں اخبار احاد یا خبر واحد کے لیے. اس کی یہ 3 قسمیں, مشہور, عزیز اور غریب. مشہور, عزیز اور غریب. ہم آپ کے سامنے آج ان تینوں کے تعلق سے, یعنی مشہور کسے کہتے ہیں, عزیز کسے کہتے ہیں, غریب کسے کہتے ہیں, وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور خبر واحد یا اخبار احاد سے متعلق ایک اہم مسئلہ انشاءاللہ اس کو ایک مستقل درس میں بیان کریں گے. اخبار احد کی جب خبر واحد کی بات آتی ہے تو یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے کہ خبر واحد یا اخبار احد یہ حجت ہیں یا نہیں ہیں, اس سے ہم دلیل لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. بہت سارے مسائل میں جب یہ بات آتی ہے یہ تو خبر واحد ہے حجت نہیں ہے, تو جو لوگ بھی اس کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کیوں کرتے ہیں, ان کے اوپر ہم کیا رد کر سکتے ہیں, ان کی بات کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں, ایک پوری علمی بحث جو مناقشے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے, یعنی تجزیہ انالائز جسے کہتے ہیں, ان کے جو بھی وہ دلائل ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مستقل درس میں بات آئے گی. تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ورڈ نہیں رہے گا, یہ صرف تین ہیں, میں اس کے آپ کے سامنے آج وضاحت کر دیتا ہوں. لیکن خبر واحد یہ حجت ہے, اور اہل بدعت میں سے جو لوگ بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے یا اخبار احاد میں سے, اس لیے اس کو وہ لوگ نہیں مانتے یا اس سے دلیل نہیں لیتے ہیں, ان کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر جو رد ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے گا. فی الحال یہ دیکھیے مشہور کسے کہتے ہیں, اردو میں بولتا ہوں مشہور کسے کہتے ہیں, آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو پھر میں عربی میں اسے لکھ دوں گا. مشہور کہتے ہیں اس حدیث کو جسے تین یا تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو. مشہور کسے کہتے ہیں؟ تین یا تین سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو اور تواتر کی حد تک نہ پہنچے. تین یا تین سے زیادہ, تین یا تین سے زیادہ, تین سے کم ہو جائے, دو ہو جائے راوی, تو پھر اسے مشہور نہیں کہتے. تو یہ ذہن میں آپ رکھیں, بہت آسانی سے یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. تین یا تین سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو لیکن ایک شرط کے ساتھ, تو کیا ہے؟ تواتر تک نہ پہنچے, متواتر نہ ہو. تین یا تین سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو اور متواتر کی حد تک نہ پہنچے تو اسے مشہور کہتے ہیں. لکھوں عربی میں؟ ہاں لکھ دوں عربی میں, بولیے. ما رواہ, عربی میں ایسے کہتے ہیں اس کو, ما رواہ ثلاثة فأكثر, ولم يبلغ حتى التواتر. ما رواه ثلاثة, جو بھی تھوڑی بہت عربی جانتے ہو چاہے تو عربی میں لکھ لیں, عربی میں زیادہ یہ آسان ہوتا ہے. مشترک نہیں ہے, دونوں بالکل الگ الگ ہیں. مشترک کبھی بھی اس میں آئے گا کہ مشہور اور عزیز میں کیا چیز ہے مشترک, یعنی کون سی ایسی جو دونوں میں پائی جاتی ہے, کامن کیا ہے دونوں میں. لیکن متواتر اور احاد دونوں بالکل کیا ہے, زمین اور آسمان ہے. ہاں اس میں مشہور میں یہ بات آئے گی کبھی بھی کہ جس کو تین یا تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو, جب ہم کہتے ہیں تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو تو تین سے زیادہ میں کبھی متواتر بھی ہو سکتی ہے, تو اسی لیے کنڈیشن لگاتے ہیں کہ متواتر نہیں ہونا چاہیے. تین سے زیادہ تو ہے تعداد لیکن متواتر نہیں ہے, تو مشہور ہی رہے گی. یہ ہاں خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ جس میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں, اکٹھا نہ ہوں, متواتر کے سارے کنڈیشن اکٹھا نہ ہوں. اگر ہیں تو متواتر ہے, نہیں ہیں تو خبر واحد. ہاں ایک ہو سکتی ہے, دو ہو سکتی ہے, تین ہو سکتی ہے, چار شرطیں ہیں. جی اگر تین شرطیں ہیں, ایک شرط نہیں پائی جاتی تو متواتر نہیں ہے. متواتر جب نہیں ہے تو کیا ہے؟ احاد. تو متواتر ہوگی یا احاد ہوگی, دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. ہو اب دیکھیے یہ مشہور کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر, جس کو تین یا تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو, اور اگر تین سے زیادہ ہے تو کنڈیشن کیا ہے؟ متواتر. تین ہے تو پھر متواتر نہیں ہوتے. ہم نے کہا متواتر ہونے کے لیے کم سے کم 400 رہنا. جی بولیے. ہاں ہاں اسی لیے یہ بات دو لفظ استعمال کرتے ہیں محدثین. دیکھیے یہ یعنی یہ بھی کہہ سکتے تھے ما رواہ ثلاثۃ جس کو تین نے روایت کیا ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے سندوں میں کہ سند کے ہر طبقے میں کتنے راوی ہوں, تینوں. ایسی سند آپ تلاش کرنے جائیں گے تو بہت مشکل نہیں ملے گی آپ کو کہ ہر سند میں صرف تین راوی ہوں. اسی لیے کیا کہتے ہیں تین یا تین سے زیادہ. تو اگر کسی ایک طبقے میں تین ہیں, دوسرے میں پانچ ہیں, تیسرے میں 10 ہیں, چوتھے میں 20 ہیں, پانچویں طبقے میں 200 ہیں, تب بھی اسے ہم کیا کہیں گے؟ مشہور ہی کہیں گے, یعنی خبر واحد ہی کہیں گے. اور خبر واحد میں کیا قسم ہے؟ یہ مشہور ہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ اگر آپ چاہیں کہ ہر طبقے میں تین تین آ جائیں تو ایسا طبقوں میں ہوتا نہیں ہے. ہاں تین سے کم نہیں ہونا چاہیے. مین اس میں مشہور میں کیا ہے؟ تین سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر تین سے کم ہے تو وہ مشہور نہیں ہے. تو تین ہونا چاہیے. البتہ تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن تین سے زیادہ ہوں تو یہ رہے کہ حدیث متواتر نہ ہو. متواتر ہے تو پھر وہ دوسری قسم ہو جائے گی. عزیز پہچاننے کے لیے بہت ہی آسان جو ہے نسخہ ہوتا ہے, بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں ہم. پوری جب یہ بات ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو پھر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں کیسے ہم آسانی سے پہچان لیتے ہیں. عزیز اسی کے ساتھ اس میں کم سے کم راوی دو ہو. کتنے؟ کم سے کم راوی دو ہو, یعنی دو سے کم نہ ہو. اس میں تھا تین سے کم نہ ہو, اس میں کیا ہے؟ دو سے کم نہ ہو تو اسے عزیز کہتے ہیں. حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد دو سے کم نہ ہو. دو سے زیادہ ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں, لیکن دو سے کم نہ ہو. اور یہ اس میں کنڈیشن ہے کہ سند کے کسی نہ کسی طبقے میں دو راوی ضرور ہوں. اگر ہر ایک کے اندر ایسا ہو جائے کہ دو ہے ہی نہیں, سرے سے دو سے زیادہ ہی ہو جائیں گے تو پھر مشہور ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھے گا. تو عزیز کے لیے کم سے کم دو راوی ہوں. کسی بھی ایک طبقے میں سند کے دو راوی ہو جائیں اور بقیہ میں تین ہیں, چار ہیں, پانچ ہیں, 10 ہیں, حتیٰ کہ کسی میں اگر 100 بھی ہو جائیں. نیچے کے طبقوں میں عام طریقے سے زیادہ راوی ہو جاتے ہیں جو بعد کے طبقے ہوتے ہیں. شروع میں کم رہتے ہیں صحابی تابعی جو کم رہتے ہیں, بعد میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جب آپ حدیث کی تفتیش کریں گے, حدیثیں پڑھیں گے حدیث کی کتابوں میں, تو آپ کو یہ چیز بہت ملے گی کہ بعد کے طبقے میں راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ عزیز کہتے ہیں جس کو کم سے کم دو نے روایت کیا ہو. کسی بھی ایک طبقے میں دو راوی ہو, بقیہ طبقے میں تین ہو, چار ہو, پانچ ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کسی بھی ایک طبقے میں جیسے صحابی جنہوں نے روایت کیا ہے تو دو صحابی نے روایت کیا حدیث کو, انس اور ابو ہریرہ. ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں, انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بعد میں راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, پھر بھی ہم اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ عزیز کہیں. اسی سے تیسرا آیا غریب. غریب کسے کہیں گے؟ اب وہی بچا, میں نے کہا نا وہی بچا آپ کو. اب کیا رہا؟ جس میں کم سے کم ایک ہوتا ہے. اب ایک سے تو کم نہیں ہوگا, آدھا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک, کسی بھی طبقے میں اگر راوی ایک ہو جاتا ہے, اگرچہ کہ دوسرے طبقوں میں راوی زیادہ بھی ہوں, لیکن سرد کے کسی بھی ایک طبقے میں, جیسے مان لیجئے صحابی روایت کرنے والے ایک ہی ہیں, بعد میں تابعین, بہت سے تابعین نے روایت کیا, بہت سارے اتباع تابعین نے روایت کیا, لیکن ایک ہی صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب کہا جاتا ہے. اب میں پورے کو ایک ساتھ پیش کرتا ہوں, دیکھیے آسانی سے ہم پہچان لیتے ہیں. کوئی بھی حدیث جو ہم تک پہنچی ہے یا تو اسے ایک بڑی تعداد نے روایت کیا ہوگا, جو چار یا چار سے زیادہ ہیں اور جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے, اسے متواتر کہا جاتا ہے. جس حدیث کو روایت کرنے والے کم سے کم تین یا تین سے زیادہ ہو جاتے ہیں اسے مشہور کہتے ہیں. جس حدیث کو روایت کرنے میں کم سے کم راوی دو ہوں, کسی بھی طبقے میں دو ہوں, تو اسے عزیز کہا جاتا ہے. اور جس حدیث کو روایت کرنے میں راوی کسی بھی طبقے میں اگر ایک ہو جائے تو اسے غریب کہا جاتا ہے. یاد رہے گا نا اب آسانی سے انشاءاللہ. ہاں کوئی مشکل نہیں ہے, متواتر, مشہور, عزیز, غریب, چاروں یہ اصطلاحیں آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. متواتر کی جو چار شرطیں ہیں, چار کنڈیشن, وہ پہلے کیا ہے, کثیر تعداد نے روایت کیا, کثیر تعداد نے, بڑی تعداد نے روایت کیا. دوسرے یہ کہ اتنی کثیر تعداد جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو. تو دوسری شرط کا تعلق پہلے ہی سے ہے, یعنی یہ کثیر تعداد کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے وہ دوسرے میں بیان کیا گیا. تیسرے یہ ہے کہ یہ تعداد سند کے ہر طبقے میں پائی جائے, یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک میں تو متواتر کی شرط پائی جا رہی ہے اور دوسرے میں راوی آ کر کے تین ہو جائے, دو ہو جائے, تو پھر اسے متواتر نہیں کہا جائے گا. یہ پہلے تیسری شرط ہے. یہ چوتھی یہ ہے کہ آخری راوی جو سب سے اوپر ہوگا, جو حدیث کو بیان کرتا ہے یا خبر کو بیان کرتا ہے, وہ کیا کہے, میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے. عام طریقے سے حدیث میں یہی دو لفظ آتے ہیں, کم ایسا آتا ہے کہ میں نے سونگا ہے یا میں نے چھوا ہے, یہ کم آتا ہے. یہ بات آپ کی ہو گئی اخبار احاد کے تعلق سے. بقیہ یہ مسئلہ کی خبر واحد, یہ محدثین کے یہاں حجت ہے, خبر واحد یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے یا خبر واحد ظنی ہوتی ہے, جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے, خبر واحد ظنی ہوتی ہے, تو اس سے ہم کہاں تک دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا اس سے ہم کہاں تک دلیل لے سکتے ہیں. عقیدے کی بحث کوئی ہو تو اس میں ہم خبر واحد کو دلیل مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے, یہ سارے جو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتے ہیں, ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ ایک مستقل درس میں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے انشاءاللہ ضرور آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سبجیکٹ شروع کر لیا جائے یا چائے کا آپ چیک کر کے بتائیے, ورنہ جو ہے حدیث جبرائیل کی طرف ہم آ جائیں پھر اس کے بعد. حدیث غریب ہے وہ, انما الاعمال بالنیات کو کیا کہا جاتا ہے, غریب ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہیں, تو اسے غریب کہا جاتا ہے. ان سے بھی روایت کرنے میں علقمہ اکیلے ہیں.
یہ لوگ Shining.